السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. Sadaqallah Mawlana al-Azim wa sadaqa Rasuluhu al-Nabiyyul Ummiyyul Kareem wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wa ash-shakirin walhamdulillahi rabbil alameen rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته سورة فاطر کی چند آیتیں اور جیسے بالکل شروع میں عرض کیا جا چکا ہے سورہ فاطر کا بنیادی مضمون جو چلتا رہتا ہے اخیر تک وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے مظاہر اور اللہ سبحانہ وتعالی کے احسانات بیان کرنا تاکہ اللہ تعالی کی قدرت کے مظاہر پر غور کر کے آدمی کے دل میں عظمت اللہ تعالیٰ کی خوف اور عظمت پیدا ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات پر غور کر کے آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے اور جب محبت خوف کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو پھر ایک خاص کیفیت جس کا نام خشیت ہے وہ دل میں وجود میں آتی ہے ایک خاص قسم کا خوف کہ جس کی عظمت اور جس کی محبت دل میں ہو اس سے اس کو اس کی نافرمانی سے اسے ناراض کرنے سے آدمی ڈرتا ہے اور یہ خشیت وہی ڈر وہی خوف ہے جس پر دنیا و آخرت کی کامیابی کا مدار رکھا گیا ہے ذالک لمن خشی رب یہ سب یہ کامیابیاں یہ کس کے لیے ہے جس نے اپنے رب کی خشیت کی تو یہ بنیادی مضمون ہے لیکن بیچ بیچ میں جیسے قرآن کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے بنیادی مضمون چلتا ہے اور بیچ بیچ میں الگ الگ فوائد آ جاتے ہیں تو ان چند آیتوں میں بھی ایسا ہی ہوگا واللہ الذی ارسل الرياح اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہے जिसने हवाएं भेजी, फतुसीरु सहाबन, फिर वो बादल को उठाती है, फसुकनाहु इला बलदिन मैयत, फिर हम उसे हांग कर ले जाते हैं, इला बलदिन मैयत, एक मुर्दा जमीन, एक मुर्दा जगह की तरफ, फअहयना बिहिल अर्द बाद मौतिहा, फिर हम उसके जरिए, उस पानी के जरिए जमीन को जिंदा करते हैं उसके मर जाने के बाद, कज़ालिक नुशूर, इसी तरह दोबारा उठाया जाना, दोबारा जिंदा होना होगा। तो यहाँ अल्लाह सुबहानहु व तआला की कुदरत का एक मजहर बयान हुआ है, जो बहुत से इंसानों के लिए अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एहसान भी है, और वो है बारिश। लेकिन अगर सिर्फ बारिश का ऐसे ही जिक्र करता है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला बारिश नाजिल करते हैं, वो भी कुदरत का एक मजहर है। भाई ज़रा देख ले के, अगर बारिश एक मरतबा बारिश होती है तो कितना पानी नीचे आता है। अगर फर्ज कर लीजिए कि बारिश की जो शक्ल होती है कि छोटे 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 कतरे, अगर अल्लाह सुबह अगर ऐसा नहीं होता और वो पूरा बारिश एक साथ होता तो कितना नुकसान होता। लेकिन निज़ाम उसका इस तरह उतरता है कि किसी जगह नुकसान नहीं, किसी जगह नुकसान नहीं, लेकिन साथ साथ बराबरी के साथ फैलता भी है। वो तो हम गौर नहीं करते, इससे ऐसी चीज़ों की तरफ जहन जाता भी नहीं। लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला ने यहाँ सिर्फ बारिश का जिक्र नहीं किया, बारिश का एक ख़ास शक्ल में उसका जिक्र किया कि बाज़ जगह वो होती है कि एक तवील मुद्दत तक, साल के कई महीनों तक बारिश बिल्कुल नहीं होता है, और जब आदमी उस ज़मीन को देखता है तो वो मुर्दा ही नज़र आता है। मुर्दा से उस पर न कोई चीज़ उग रही है, न किसी चीज़ की उगाने की सलाहियत है उस ज़मीन में, और ये जगह ऐसी है कि वहाँ खुद तो बादल जमा हो नहीं होते हैं। तो अल्लाह सुबहान व तआला क्या करते हैं, अल्लाह सुबहान व तआला हवा दूसरी जगह बादल को जमा फरमाते हैं, फिर हवा के जरिए इस बादल को यहां पहुंचाते हैं, और फिर अल्लाह की तकदीर के मुताबिक बारिश यहां उतरती है। ये अल्लाह सुबहान पानी को तकसीम करने के अलग अलग तरीके अल्लाह ताला ने बनाए, और ये एक तरीका है कि बादल तो ये पैदा हुआ यहां लेकिन बारिश हुई यहां, और ये ऐसा निज़ाम है जो पूरा अल्लाह सुबहान व तआला ही के कब्ज़े कुदरत में है। कई साल पहले मुझे याद है कि कोई, अब तो काफ़ी साल हो गए, कोई बड़ा इवेंट, गालिबन कोई स्पोर्टिंग इवेंट, ओलंपिक्स या ऐसा कुछ हुआ होगा, होने वाला था किसी मुल्क में, या किसी किसी स्पोर्ट की कोई फाइनल या ऐसा कुछ होगा, और फिक्र ये थी कि उस वक्त बारिश बहुत ज़्यादा होगी, तो अब तो इंसान अपने आप को बहुत होशियार समझता है, तो उस वक्त ये बात हो रही थी कि शायद कोई ऐसी शक्ल कर दी जाए कि उस दिन से पहले बादलों में कुछ डाल दिया जाए जिसके ज़रिए कुछ ज़्यादा वज़न पैदा हो जाए और पानी जल्दी बारिश होने लगे। लेकिन खैर कामयाबी तो नहीं हुई, उसी दिन बारिश हुई और ज़ोर की बारिश हुई, वो तो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये निज़ाम अल्लाह ताला ही के कब्ज़ा कुदरत में, इस निज़ाम का एक थोड़ा सा हिस्सा भी उसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी है कि आदमी अगर सोचे कि उसको मुतासर करे तो मुतासर नहीं कर पाता है। ये सोचे इतना ज़्यादा पानी बादल में है, पानी का वहाँ रहना, फिर वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल होना, और उस सफ़र के दौरान एक कतरा भी नहीं उतरता है, लेकिन जहाँ अल्लाह ताला ने लिखा है वहाँ बारिश पूरा ही वहाँ उतरता है। तो یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب مظہر ہے, اور ظاہر ہے بہت سے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا احسان بھی ہے جو لوگ اس قسم کے ممالک میں رہتے ہیں. تو یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر. پھر جب وہ بارش اترتی ہے تو کوئی چیز جب مردہ ہو جاتی ہے, ایک تو یہ کہ آپ کے پاس کوئی پودا ہے, گھاس ہے, اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مرنے کی طرف جا رہا ہے, کمزور ہوتا جا رہا ہے, رنگ بھی بدل. پھر آپ نے پانی ڈالا تو وہ دوبارہ زندہ اور سرسبز شاداب ہو گیا. لیکن یہاں تو اس بارش سے پہلے آپ زمین کو دیکھے تو بالکل مردہ, ایسا لگتا ہے کہ اگر بارش یہاں اترے بھی تو اگانے کے لیے کوئی اگنے کی چیز تو چاہیے جس میں کچھ حیات ہو, اور یہاں تو حیات ہے ہی نہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, وہ بارش وہاں اترتی ہے اور پھر ہفتوں نہیں چند ہی دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین سے پودے وغیرہ اگاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کا ایک عجیب حصہ ہے کہ وہ اتنے مہینے پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر کہ وہ جو پودے ہوتے ہیں وہ بالکل مرتے نہیں, ان میں یہ صلاحیت رہتی ہے کہ دوبارہ بہت سے مہینوں بلکہ کئی سالوں کے بعد بھی بارش اترے تو چند ہی دن میں وہ دوبارہ سر اٹھانے لگے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک مظہر بیان فرمایا, اور مقصد یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت دلوں میں پیدا ہو جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت. لیکن اس سے ایک دوسرا فائدہ بھی ملتا ہے, وہ یہ کہ جس طرح یہ زمین بالکل مردہ تھی اور اب زندہ ہونے لگی, اس سے ایک دوسری چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انسان کو بھی اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے میں کوئی دقت نہیں ہے. تو آگے اسی کی طرف مختصر اشارہ کر دیا, کذالک النشور, تم انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا بھی اسی طرح ہی ہوگا کہ بالکل مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے. بلکہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کا موت جب واقع ہوتا ہے تو انتقال کر جاتا ہے, روح اور بدن الگ ہو جاتے ہیں, تعلق تو تھوڑا بہت رہتا ہے, وہ تو سب تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے. پھر قیامت کے قریب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو باقی جو سب انسان ہیں ان کے روح ان کے جسموں سے الگ ہو جائیں گے, اور ان کے لاش بھی وہاں پڑے رہیں گے. پھر تو اب کوئی بھی مخلوق زندہ نہ رہا, فرشتے بھی اس میں آ گئے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی ایک بارش اتاریں گے, اور اس بارش کا کیا اثر ہوگا کہ وہ سب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر انسان کا جسم اس بارش کے ذریعے دوبارہ اگنا شروع ہو جائے گا, اور پورا اگ جائے گا. بس ایک ہی ان کے اس انسان کے زندہ کھڑا ہونے کے لیے ایک ہی چیز باقی ہوگی, وہ ہے روح. اور پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر انسان کا روح کھینچ کر اس سور کے اندر آ جائے گا. تو یہ پہلی مرتبہ سور, پھر بارش کے ذریعے بدن پورا بن گیا ہر انسان کا. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس سور کے پھونکنے کے ذریعے وہ سب ارواح, وہ سب روحیں جو اس سور کے اندر ہیں وہ نکل جائیں گے, اور اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے ذریعے ہر روح اپنا جو جسم ہے اور بدن ہے وہاں تک پہنچ جائے گا, اور اس طریقے سے ہر انسان دوبارہ زندہ اٹھ جائے گا. تو کذالک النشور, اسی طرح, یعنی ایک قسم کے, ظاہر ہے وہ بارش تو الگ ہوگی لیکن ایک قسم کی بارش ہی کے ذریعے انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. کذالک النشور, من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا, جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, فللہ العزۃ جمیعا, تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے قبضے میں تمام تر عزت ہے. جو شخص عزت, اب عربی میں جب عزت کا لفظ آتا ہے تو عزت, ریسپیکٹ, آنر, وہ معنی تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ قدرت کا معنی بھی ہوتا ہے. تو قدرت اور عزت, تو عزت جو عربی لفظ ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا قدرت اور عزت. تو جو شخص عزت اور قدرت چاہتا ہے, فللہ العزت جميعا, تو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے. تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے, یعنی جس کسی کو عزت حاصل کرنا ہو دنیا میں یا آخرت میں, وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اور ان دونوں میں سے اصل عزت آخرت کی عزت ہے. اسے کہ جب انسان کو اعزاز آخرت میں ملے گا تو وہ تمام انسان کے سامنے ہوگا. یہ قیامت اور محشر کا جو منظر ہے وہ ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن قیامت کا منظر اس طرح ہوگا کہ جو دربار الہی میں ہو رہا ہے, جس کا حساب ہو رہا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ یا تو اعزاز دینا چاہیں گے یا ذلیل کرنا چاہیں گے, وہ اس طرح ہوگا کہ پوری انسانیت کو نظر آئے گا. اسی لیے بعض اعمال کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو تمام تر کائنات کے سامنے بلا کر یہ انعام دیں گے, یا تمام تر کائنات کے سامنے بلا کر یہ اس کو ذلیل کریں گے. بعض اچھے اعمال وہ کس طرح, اسی طرح کہ محشر کا منظر اس طرح ہوگا کہ ہر شخص کو نظر آئے گا. تو ظاہر ہے اس دن کی عزت, وہ تو دنیا کی عزت کے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, لیکن دنیا میں اور آخرت دونوں میں عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اس کو ظاہر ہے کہ اس کو اگر حاصل کرنا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری کرنی پڑے گی. وہ کس طرح آدمی کرے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب, پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں, اس کی طرف پہنچتے ہیں. والعمل الصالح يرفع, اور نیک اعمال اس کو اوپر, انہیں اوپر اٹھاتے ہیں. اب یہ جو جملہ ہے الیہ, یہ دو جملے ہیں, الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفع. مفسرین نے اس کے الگ الگ معنی بیان کیے. الیہ یسعد الکلم الطیب, پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں, اللہ کے پاس پہنچتے ہیں, اس کا معنی ہے کہ ان کو قبولیت حاصل ہوتی ہے اللہ کے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں چلا گیا, جیسے مشہور حدیث ہے کہ آدمی جب نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ وہ سنت صحیح طریقے سے, سنت طریقے سے, تو فرشتے اسے اوپر لے جاتے ہیں. اس کا کیا معنی؟ فرشتے کو یہ حکم ہے کہ جو اعمال جو مقبول ہے ان کو ان کے ایک خاص جگہ ہو جاتی ہے جہاں وہ لے جاتے ہیں, اللہ کے عرش کے پاس ہو یا جو بھی ہو. اور دوسری طرف جس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے, وہ ایک گندے کپڑے کی طرف اس کے چہرے پر دوبارہ پھینک دی جاتی ہے, وہ اوپر نہیں جاتی ہے. تو جو اعمال قبول ہوتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں, فرشتے ان کے. الیہ یسعد الکلم الطیب, پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر چڑھتے ہیں, اوپر جاتے ہیں, یعنی وہ قبول ہوتے ہیں. والعمل الصالح يرفع, اور نیک اعمال اسے اٹھاتے ہیں. اب اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ پاکیزہ کلمات سے مراد کلمہ توحید, ایمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پاکیزہ کلمات یعنی کلمہ توحید, ایمان, اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتا ہے, نجات کا مدار ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر ہے. لیکن آگے فرمایا والعمل الصالح يرفع, وہ اللہ کے یہاں پاکیزہ کلمات جاتے تو ہے, لیکن ایک چیز وہ ہے جو اس کو اٹھاتی ہے, جس کی پشت پناہی پر وہ پاکیزہ کلمات اور وہ ایمان اوپر جاتا ہے, وہ ایمان قبول ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ العمل الصالح, نیک اعمال. اس کا کیا معنی؟ ایمان, اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کو قبولیت تامہ, پوری کی پوری قبولیت وہ اسی وقت حاصل ہوگی جب اس کے ساتھ اعمال و اطاعت بھی ہے. ایمان کا حقیقی فائدہ آخرت میں اسی وقت حاصل ہوگا کہ جہنم سے نجات اور جنت میں دخول, جب اس کے ساتھ اعمال بھی ہو. ورنہ ظاہر ایمان پھر بھی تو کام آئے گا کہ کسی نہ کسی دن وہ جنت میں داخل ہوگا, لیکن جو قبولیت تامہ پوری قبولیت وہ ایمان کو حاصل نہیں ہوگی اعمال کے بغیر. تو اس معنی کے مطابق مقصود یہ ہے کہ ایمان, اگر ایمان بہت قابل قدر چیز ہے, ٹکٹ ہے, لیکن اسے ایک چیز کی سپورٹ اور پش پناہ ہی چاہیے, وہ ہے العمل الصالح. یہ پہلا معنی. تو اس کے مطابق مقصود یہ کہ اگر اللہ کی جو عزت اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے دنیا اور آخرت کی, وہ اگر حاصل کرنا ہو تو ایمان قبول کرو, لیکن ایمان پر اکتفا مت کرو. ایمان قبول کر کے یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا آخرت اور دنیا میں. آج کل پوری دنیا اسلام یہ پکارتی ہے کہ ہم ایمان پر ہیں, ہم حق پر ہیں, لیکن ہم سب سے ذلیل ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایمان کافی نہیں اللہ کی طرف سے عزت حاصل کرنے کے لیے. ایمان کو ایک چیز کی پش پناہ ہی چاہیے, وہ ہے العمل الصالح, اللہ تعالیٰ کی وہ اطاعت. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دنیا میں بھی دیر سویر عزت ملتی ہے اور آخرت میں تو ملتی ہی ہے. تو یہ پہلا معنی ہو گیا. دوسرا معنی, الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں, پہنچتے ہیں. والعمل الصالح یرفع, اور وہ پاکیزہ کلمات عمل صالح کو اٹھاتی ہے, اس کو بھی اللہ کے یہاں پہنچاتی ہے. اس کا کیا معنی؟ پہلا جملہ, پاکیزہ کلمات اللہ کے یہاں پہنچے. یہاں پاکیزہ کلمات سے مراد اللہ کا ذکر جو بھی ہو, چاہے لا الہ الا اللہ, چاہے کچھ اور ذکر ہو, تلاوت قرآن. پاکیزہ کلمات میں ہر قسم کا ذکر آ گیا, ذکر اللہ. تو ذکر اللہ اللہ کے یہاں پہنچا یعنی وہ قبول ہوتا ہے. لیکن جب عمل صالح کے قبول کرنے ہونے کا مرحلہ ہے تو ذکر اللہ تو خود بخود اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے, یعنی وہ خود بخود قبول ہو جاتا ہے. لیکن العمل الصالح, اعمال صالحہ, دوسرے اچھے اعمال, ان کو وہ خود بخود نہیں جاتے ہیں, وہ خود بخود قبول نہیں ہوتے, ان کو کسی کی چیز کی پش پناہ ہی چاہیے, وہ ہے ذکر اللہ. ذکر اللہ ان کو اوپر لے جاتی ہے, یعنی ذکر اللہ ان کو قبولیت دیتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ذکر اللہ تو اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہی ہے, لیکن ذکر اللہ کی برکت سے آدمی کے دوسرے عمل قبول ہوتے ہیں, اور ذکر اللہ کے بغیر جو اعمال ہوتے ہیں ان میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کے یہاں چڑھیں گے نہیں, یعنی وہ قبول نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر اللہ کی ایک خاص تاثیر ہے کہ اس کے ذریعے اخلاص پیدا ہوتا ہے دل میں, اور اخلاص کے ذریعے ہی آدمی عمل قبول ہوتا ہے. جو شخص جس عمل میں اخلاص نہیں ہے, وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں کیا گیا, وہ عمل کتنا ہی اس میں کتنی محنت ہو, کتنا ہی لمبا چوڑا ہو, وہ چلتا نہیں ہے, وہ قبول نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ بیان کیا جائے کہ جس گاڑی اور جس ایروپلین میں وہ عمل اوپر جاتے وہ ذکر اللہ ہے. اس اگر یہ مانا لیا جائے تو اس میں ذکر اللہ کی اہمیت کا بیان ہے کہ ذکر اللہ کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. صرف اس لیے نہیں کہ وہ اچھا عمل ہے, اس لیے کہ اس عمل کی برکت سے دوسرے عمل بھی قبول ہوں گے. اور ذکر اللہ سے مراد اول تو یہ کہ زبان پر ذکر آئے, پھر اس ذکر زبان پر کثرت سے یہ ذکر ہوتا رہے, اور اس کی برکت سے دل بھی ذاکر ہونے لگے. یہ ایک مستقل محنت ہے. اسی لیے مشائخ کے یہاں مقصود ہے اخلاص کامل حاصل کرنا. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو ماضی کے مشائخ میں بڑے مشہور ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت مقبولیت عطا فرمائی, और उनको इस फन तज़किया और तसव्वुफ़ पर बहुत महारत भी हासिल थी। एक शख्स, एक मौलाना, एक आलिम जिसका नाम जहन से निकल गया, लेकिन जो अव्वलन उनको ज़रा अल्लाह वाले तसव्वुफ़ तज़किया मशाइख़ ज़िक्र से ज़रा शुबा था कि ये करते क्या है, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं क्या किसकी। तो एक ये मौलाना जो है ये वहाँ हजरत शेख को मिलने आया और उसने ये कहा कि एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, और मैं जो है रायपुर जा रहा हूँ और रायपुर से वापस यहाँ सहारनपुर आने वाला हूँ, उस वक्त तक में मुझे जवाब चाहिए, उस वक्त तक में मुझे जवाब चाहिए। तो आप गौर कीजिए। और सवाल ये पूछा कि ये तसव्वुफ और तज़किया क्या बला है, उसका मकसद क्या, ये सब क्या है क्या। तो उन्होंने तो कहा कि मैं वापस आऊंगा, उस वक्त जवाब चाहिए। शेख अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अल्लाह सुब्हानहु तआला उसी वक्त जवाब इल्हाम फरमाया, और शेख अजीज साहब ने जवाब दिया कि उसका इब्तिदा इन्नमल आमालु बिन्नियात है, कि आदमी खुद ब खुद इस इखलास की कोशिश में लगे। इन्नमल आमालु बिन्नियात यह हदीस है जिसका मजमून इखलास है, तो इसकी इब्तिदा आदमी खुद इखलास पैदा करने की कोशिश करे, और उसकी इंतहा है अन तअबुद अल्लाह का अन्नक तरा। अन तअबुद अल्लाह का अन्नक तरा क्या है, वो हदीस एहसान है, जिसका हदीस एहसान का खुलासा ये है कि उसमें एक कैफियत का जिक्र है जिसमें आदमी 24 घंटे 24/7 अल्लाह सुबहाना तआला की याद में रहता है, अल्लाह सुबहाना तआला की इसका इस्तेहजार पैदा हो जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। और आदमी जब उस मकाम पर पहुंच जाता है, उस वक्त खुद ब खुद इखलास पैदा हो जाता है। भाई आप किसी भी अमल करें, आपको पूरा इस्तेहजार को मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो इखलास नहीं होगा तो और क्या होगा। तो शेख उल हदीस साहब रहमत उसी वक्त जवाब दिया कि इस पूरी मेहनत का मकसद ये कि आदमी तो अव्वलन खुद इखलास की कोशिश में लगा रहे और आखिर में उस मकाम पर पहुंच जाए कि खुद ब खुद इखलास हर अमल में आ जाए, क्योंकि वो हमेशा अल्लाह की याद में रहता है। तो इस तरीके से अल्लाह की याद की बरकत से अल्लाह का इस्तेहजार नसीब होता है, और अल्लाह के इस्तेहजार की बरकत से आदमी इखलास हमेशा इखलास इखलास वाले अमल करता है। तो उसमें जिक्रुल्लाह की अहमियत बयान की गई, और इसी अगर इस माने को लिया जाए तो वल्लदीन आगे जुमला आ रहा है, वल्लदीन यमकुरून सय्यात, वल्लदीन यमकुरून सय्यात, और मकर यमकुरून, मकर और यमकुरून इसका असल माना है कोई खुफिया प्लान बनाना किसी के खिलाफ, प्लॉट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, किसी के खिलाफ कोई खुफियतन तन्हाई में खलवत में कोई प्लॉट बना रखे, उसके घर में डाका डालेंगे, यू यू करेंगे, इस तरह उस पर हमला करेंगे। लेकिन यहाँ बाज़ मुफस्सिरीन ने माना दिया यमकुरून सय्यात, जो खुफिया खुफिया बुरे आमाल करते हैं, और खुफिया खुफिया बुरे आमाल से मुराद वो आमाल जो बज़ाहिर अच्छे हैं लेकिन चूंकि अंदर रिया है इसलिए वो हकीकतन बुरे आमाल है, खुफियतन वो बुरा अमल है, जाहिरन वो अच्छा अमल है। तो आगे अल्लाह सुभान व तआला रिया से हमें डरा रहे कि वल्लदीन यमकुरून सय्यात, जो इस तरह के खुफिया खुफिया बुरे आमाल करते, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो मकर उलाई को हुआ यबूर, और उन लोगों के मकर यानी खुफिया अमल वो हलाक हो जाएंगे। हलाक हो जाएंगे का मतलब ये कि आखिरत में उसका कोई वजूद होगा ही नहीं, आखिरत में जो अमल जिसके बारे में वो ये सोच में उसको ये सोच है और ये ख्याल है कि ये आखिरत ये मुझे काम आएंगे, वो आखिरत में हलाक हो जाएंगे, यानी उसका उन अमल का वजूद होगा ही नहीं, वो किसी के काम के नहीं होंगे। वो वहां जाएंगा ये ढूंढने के लिए कि मेरे अच्छे अमल कि नामा आमाल में अच्छे आमाल की फहरिस्त में ये सब आमाल होंगे, उसे वहां नजर ही नहीं आएंगे। तो ये दूसरा माना है। इस माने के लिहाज से ये हमें समझाया गया कि आमाल करो लेकिन साथ साथ इखलास की भी बहुत फिक्र करो, और इखलास के लिए जिक्रुल्लाह की बहुत फिक्र करो। ये दूसरा माना हो गया। तीसरा माना इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यिब, पाकीजा कलिमात यानी जिक्रुल्लाह अल्लाह की तरफ चलते हैं, अल्लाह के कबूल होते हैं, वल अमल सालिह यरफाउ, और अमल सालिह अल्लाह सुबहानहु व तआला उसे उठाते हैं, अल्लाह सुबहानहु व तआला उसे कबूलियत नवाजते हैं। इसका क्या माना, इस तीसरे معنی میں ذکر اللہ کی اہمیت بھی بیان کی جا رہی ہے لیکن الگ طریقے سے. ذکر اللہ کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ الیہ خود بخود وہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے, خود بخود وہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے, اللہ کے یہاں پہ, یعنی خود بخود وہ سریع القبول ہے, بہت جلدی قبول ہو جاتا ہے. اور دوسرے عمل صالح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اٹھاتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبولیت نوازتے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے. ایک شخص تو آپ کے دو بیٹے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ خود بخود مسجد میں آ گیا, نماز کا وقت ہے تو وہ خود بخود مسجد میں آ جاتا ہے, اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لانے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا بیٹا آپ کو کہنا پڑتا ہے چلو نماز کا وقت ہو جائے آ جاؤ, ہاتھ پکڑ کر آپ کو لے جانا پڑتا ہے. تو دونوں اچھا کر رہے ہیں لیکن پہلا بیٹا وہ بہتر ہے, اس لیے کہ وہ خود بخود پہنچ جا رہا ہے. تو ذکر اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خود بخود قبولیت اسے حاصل ہو جاتی ہے, یعنی بہت جلدی قبول ہو جاتا ہے. اور دوسرے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبولیت نوازتے ہیں. گویا یہ کہا گیا کہ ذکر اللہ کو حقیقتاً تو ہمارا ذکر بھی کوٹا ہے, وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت کے بغیر کیسے قبول ہوتا ہے. لیکن ذکر اللہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرمائے کہ ذکر اللہ اتنا مبارک عمل ہے کہ میرے فضل و کرم کا محتاج نہیں, وہ خود بخود قبول ہو جاتا ہے. اور دوسرے اعمال ایسے کہ میرا فضل و کرم شامل حال ہو جاتا ہے تو وہ قبولیت انہیں حاصل ہوتی ہے. تو اس میں بھی ذکر اللہ کی فضیلت بیان کی گئی کہ وہ بہت سریع اور قبول ہے, ایسا عمل ہے جو بہت جلدی قبول ہو جاتا ہے. خیر, تو اس میں پہلا معنی لیا جائے تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ عزت چاہیے تو ایمان اور عمل صالح ذریعے, اور دوسرے دو معنی کو سامنے رکھتے ہوئے اعمال میں بھی ذکر اللہ کی خاص اہمیت ہے. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید, اور جو لوگ خفیہ برائیاں کرتے ہیں یا جو لوگ بری مکاریاں کرتے ہیں لهم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. تو اس کا تو ایک معنی بیان ہو گیا ہے کہ یہاں خفیہ مکر سے مراد ریا والے اعمال, اور بعض مفسرین دوسرا معنی لیا, بعض مفسرین فرماتے کہ یہاں قریش مکہ مراد ہے. کس طرح؟ اسے کہ قریش مکہ وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نہ کوئی برا مکر بناتے تھے, کوئی برا پلان. اس کا ذکر دوسری جگہ پر بھی آیا ہے, وہ یمکرو بک الذین کفروا, یاد رکھے وہ وقت جب منکرین نے آپ کے خلاف مکر کیا, برا پلان بنایا. کیا؟ لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. ایک پلان تو یہ تھا کہ اس نبی کو ہم قید کر دیں گے, دوسرا پلان قتل ہی کر دیں, اور تیسرا پلان چلو قتل کسی وجہ سے قتل تو اس کو نکال لے یہاں سے. اور ظاہر ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہی قدرت اور عزت والے رہے مکہ میں, اس نبی کو کی فالوئنگ ہو رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ قدرت اور عزت کے منصب پر, ہم اسے نکال لیں گے یا اسے قتل کر دیں گے, ہم دکھائیں کہ عزت اور قدرت والے ہم ہی ہیں. تو پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دیا کہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس قسم کا مکر کرنے سے آدمی عزت اور قدرت کے منصب پر نہیں پہنچ سکتا ہے, بلکہ وہ مکر اولائک ہو ابو, ان لوگوں کا مکر جو ہے وہ خود بخود ہلاک ہو جائے گا, یعنی اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہوگا. اس میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مل رہی, وہ تو ظاہر ہے, لیکن ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہر دور میں بعض غیر مسلم ایسے ہوں گے, بعض غیر مسلم کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مکر کریں گے, لیکن یہ مکر اسی وقت کامیاب ہوگا جب مسلمان ایمان اور عمل صالح پر جم کر اللہ کی طرف سے عزت اور قدرت حاصل نہ کرے. ورنہ مسلمان جب اللہ کی عزت عمل صالح پاکیزہ کلمات ذکر کا اہتمام کر کے اللہ کی طرف سے عزت اور قدرت حاصل کرے تو یہ مکر یہ تدبیر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف خود بخود ختم ہو جائیں گے. وہ مکر اولائک ہو یبور. تو خیر یہ دو ہی آیتیں ہوئیں, اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ اب چند ہفتوں کے لیے درس بن رہے گا اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے لیے جانے کا موقع بننے کو نصیب کیا ہے. اللہ سب سے دعا کوئی گزارش ہے آسانی کی, قبولیت کی, عافیت کی. انشاءاللہ چند ہفتے, تقریباً 3 یا 4 ہفتے درس بند رہے گا.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.